به الله كفنا
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے احکامات دیے کہ جس سے معاشرے کو پاکیزہ بنانا تھا، پردے کے حوالے سے خاص طور پر احکامات۔ اب منافقین اور کافر نہیں چاہتے تھے کہ اس قسم کے احکامات کا نفاذ ہو اور معاشرہ پاکیزہ بنے، لہذا انہوں نے سازشیں کی۔ اور کفار کی سب سے بڑی سازش جو اجتماعی طور پر ہوئی، سب سے بڑی ان کی منصوبہ بندی مہم جو ہوئی، وہ تھی غزوہ خندق کے موقع پر۔ مشرکین مکہ، غطفان کے مشرکین اور یہود کے اور خیبر کے یہودی، یہ تینوں کے دینوں متحدہ محاذ بنا کر مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئے اس موقع پر، اور 10,000 کے لشکر نے آ کر مدینہ المنورہ کو گھیر لیا۔ تو یہ آخری بڑی کوشش تھی کافروں کی ان اصلاحات کے خلاف جو قرآن معاشرے میں قائم کرنا چاہتا تھا۔ تو چونکہ اسی رکو میں ان احکامات کا ذکر ہے جس سے اصلاحات کی گئیں، معاشرے کو پاکیزہ بنایا گیا، اس صورت میں ذکر ہے ان کا، اسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو آخری بڑی مزاحمت تھی دشمن قوتوں کی، اس کا ذکر بھی شامل فرما دیا۔ دو رکو ہیں، رکو نمبر 2 اور رکو نمبر 3، کہ جس میں غزوہ احزاب کے حالات پر تبصرہ ہے۔ اور یہ وہ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ وقت تھا جبکہ آخری اور بڑی کوشش کی دشمنان اسلام نے کہ وہ اسلام کا راستہ روک دیں، اور اللہ نے ان کو ذلیل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہودی وہ مکہ جا کر غطفان کی قبائل کے پاس جا کر مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ نے بھی یہاں مشورے شروع کیے کیا کیا جائے۔ بالآخر آپ کو اطلاع ملی کہ تقریباً 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے جو کہ مدینے کو پر حملہ کر کے مدینے کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹانے کا ناپاک منصوبہ بنا رہا ہے۔ آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا 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 جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم ایران میں خندق کھودتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے علاقوں کو تحفظ دیتے ہیں۔ مدینہ اس حوالے سے بڑا آئیڈیل ہے، اس کے مشرق اور مغرب میں پہاڑ ہیں، وہاں سے کوئی نہیں آ سکتا، اور جنوب کی طرف بنو قریظہ جو یہود کا قبیلہ ہے اس کے بڑے بڑے گھنے باغات ہیں، وہاں سے بھی کوئی لشکر تیزی سے داخل نہیں ہو سکتا۔ صرف شمال کی ایک پٹی ہے کہ جہاں سے مدینے میں کوئی لشکر داخل ہو سکتا ہے۔ اگر وہاں خندق کھود لی جائے تو ہم مدینے کے اندر رہ کے اپنا تحفظ کر لیں گے۔ اللہ کے رسول کو یہ تجویز پسند آئی اور آپ نے تقریباً 3 میل لمبی خندق، 3 میل لمبی، 10 فٹ گہری، 15 فٹ چوڑی خندق کھودنے کا ایک کام صحابہ اکرام کے حوالے کیا۔ 7 جماعتیں بنائیں اور ان کے حوالے کر دیا کہ تم نے اتنا حصہ کھودنا ہے، اور الحمدللہ صحابہ اکرام نے بڑی محنت کی۔ بڑی سخت زمین تھی، چٹانیں تھیں اس میں بعض، لیکن صحابہ اکرام نے الحمدللہ وہ کام کیا اور خندق کھود لی۔ اب جب وہ لشکر پہنچے ہیں مشرکین کے تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا، وہ سمرے سے اندر داخل ہو جائیں گے، خندق دیکھ کے ایک دم رکاوٹ۔ انہوں نے مدینہ کو باہر سے گھیر لیا۔ اب منافقین کی جان پر بنائی کہ اگر یہ 10,000 کا لشکر مدینہ میں داخل ہو گیا تو پھر تو جو ہمارے خیر نہیں، تو لہٰذا ان کی پوری بزدلی اور اندر کی خباثت اس موقع پر ظاہر ہو گئی جو دوسرے رکوع میں بیان ہوئی ہے۔ اور مومنوں کا ایمان اور ان کا جذبہ وہ بھی اس موقع پر ظاہر ہوا۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو تو مومنوں کے جذبات بیان ہوئے تیسرے رکوع میں. ایک مہینے تک یہ محاصرہ رہا اور بڑی کوشش کی کافروں نے خندق کو پار کرنے کی, کامیاب نہ ہو سکے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایک مدد آئی. حضرت نعیم نام کے ایک صحابی مسلمان ہوئے, غطفان سے ان کا تعلق تھا. اللہ کے رسول کو آ کر بتایا نعیم بن مسعود نے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن پتہ نہیں ہے ابھی میری قوم کو کہ مسلمان ہو گیا ہوں, بتائیے میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں اس موقع پر. آپ نے کہا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ مدینہ کے اندر جو قبیلہ ہے بنو قریظہ کا, اس کا گٹھ جوڑ ہو گیا ہے باہر کے کفار کے لشکروں سے. اگر یہ دونوں مل گئے تو ہمارے لیے خطرہ ہے, تم کسی طرح کوشش کرو کہ ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہ ہونے پائے. حضرت نعیم نے کہا میں کوشش کرتا ہوں. پہلے وہ گئے بنو قریظہ کے لوگوں کے پاس اور جا کر کہا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ آپ اور جو لشکر باہر ہیں ان کا آپس میں ایک اتحاد ہو جائے تاکہ کوئی فیصلہ کن اب اقدام ہو جائے مسلمانوں کے خلاف, لیکن میں ایک خیر خواہی کے لیے مشورہ دوں گا آپ کو. آپ مدینہ کے اندر ہیں وہ باہر ہیں, اگر شکست ہوگی وہ تو باہر سے بھاگ جائیں گے, آپ نے یہی رہنا ہے, تو کوئی ایسا کام کریں کہ یہ لشکر بھاگنے نہ پائیں, ڈٹ کے مقابلہ کریں. کہنے کے بات صحیح ہے تمہاری, کیا کریں؟ کہا کہ ایسا کریں کہ ان کے کچھ سرداروں کو آپ اپنے پاس بطور یرغمال رکھیں تاکہ اس کی وجہ سے یہ بھاگے نہ, ورنہ یہ بھاگ جائیں گے اور آپ مارے جائیں گے. انہوں نے کہا تمہارا مشورہ بڑا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہ گئے باہر قریش کے لشکر کے پاس اور جا کر ان سے کہا کہ یہود کا قبیلے سے معاہدہ آپ ضرور کریں, لیکن یہ ہمیشہ معاہدات کی خلاف ورزی کرتے ہیں یہودی, تو ایسا نہ ہو کہ کچھ آپ کے سردار اپنے پاس یہ رکھ لیں اور اس کے بعد ان کو مسلمانوں کے حوالے کر کے ان سے کچھ مال لے لیں, تو ذرا ہوشیار رہیے گا ان سے, بس یہ میں مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں. اب جب بنو قریظہ اور مشرقین کے لشکر کے درمیان مذاکرات ہوئے آپس میں کسی معاہدے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ اپنے کچھ سردار ہمارے حوالے کیجیے. وہ سمجھے کہ ضرور یہ وہی ہونے والا ہے جو ہمیں جس سے ہمیں ڈرایا ہے نعیم بن مسعود نے. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, اور بس یہیں سے ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا, اور اس تدبیر سے اللہ تعالیٰ نے کم از کم ان دونوں کا اتحاد نہیں ہونے دیا. پھر بعد میں بڑی تیز آندیاں اللہ نے بھیج دیں, فرشتے بھیج دیے مہینے کے بعد, اور دیگے جو چولوں پر چڑھی ہوئی تھیں مشرقین کی کافروں کے لشکر کی وہ الٹ گئیں, آگ ہوا کی وجہ سے آگے بڑھ کے خیموں کو لگ گئی, خیمے جل گئے, اور ایسی بھگدڑ مچی کہ پھر وہ لشکر دفع ہوئے بھاگ گئے اور ان کے ہاتھ پلے کچھ نہ آیا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. اس کے بعد جب مسلمان اپنے ہتھیار اتار رہے تھے کہ جبریل امین آ گئے اور کہا کہ آپ تو ہتھیار اتار رہے ہیں, ابھی ہم نے ہتھیار نہیں اتارے. بنو قریظہ نے اس موقع پر جو خلاف ورزی کی ہے میثاق مدینہ کی, اس کی سزا دیجیے. تو اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو حکم دیا اور پھر صحابہ اکرام نے جا کے بنو قریظہ کے قلعوں کو گھیر لیا, اور بدبختوں نے وہ بزدلی دکھائی کہ ہتھیار ڈال دیے. اور بدبخت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہا کہ ہمیں فیصلہ محمد سے نہیں کرانا, ہمیں فیصلہ کرانا ہے اوس کے رئیس سعد بن معاذ سے. اللہ کے رسول سے پہلے دو قبیلوں نے فیصلہ کرایا تھا, بنو کینکا بنو نذیر نے, تو آپ نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا. انہوں نے کہا ہم فیصلہ کرائیں گے سعد بن معاذ سے, وہ ان کے دور جاہلیت میں حلیف تھے. حضرت سعد بن معاذ نے کہا میں تو فیصلہ کروں گا تورات کے مطابق. تورات میں لکھا ہے کہ اگر کوئی قوم وعدہ خلافی کرے تو اس کے جتنے بھی ایسے مرد ہیں جو جنگ کر سکتے ہیں انہیں قتل کر دو, عورتوں کو بچوں کو بوڑھوں کو غلام بنا لو, اور ان کی ساری جائیدادوں مال و اسباب پر قبضہ کر کے غنیمت کے طور پر اپنے پاس شامل کر دو. لہذا 600 یہودی جوان مسلمانوں نے مارے ہیں, کل 759 کافر مارے گئے ہیں دور نبوی کی جنگوں میں, ان میں سے 600 یہودی اس موقع پر جو ہے وہ مسلمانوں نے مارے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام جائیدادیں ان کا مال و اسباب مسلمانوں کو دے دیا غنیمت کے طور پر. میں نے آپ کے سامنے پورا واقعہ بیان کر دیا, اب انشاءاللہ ترجمہ کفایت کرے گا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی. اذ جاءتکم جنود جبکہ تمہارے اوپر آئے لشکر, فارسلنا علیہم ریحا تو ہم نے ان پر چھوڑ دی بڑی تیز ہوا, وجنودا لم تروہا اور ہم نے ان پر ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے فرشتوں کے, وکان اللہ بما تعملون بصیرا اس پوری صورتحال میں تم کیا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا تھا. اذ جاؤکم من فوقکم، اور جب کہ وہ تمہارے اوپر آئے تھے، تمہارے اوپر سے، غطفان کے قبائل، نشت کا علاقہ اوپر تھا، وہاں سے آئے تھے. ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے، مشرقین مکہ ریڈ سی کے ساتھ ساتھ آئے تھے، ساحل کے ساتھ ساتھ نیچے سے، اور یہود کے خیبر کے قبائل بھی جو ہے وہ دوسری طرف سے آئے تھے، ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ وہ بھی نیچے سے آئے تھے، اور وہ آئے تھے تمہارے نیچے سے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب کہ نگاہیں ٹیڑھی ہو رہی تھی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل اچھل اچھل کر گھبراہٹ سے گلوں تک پہنچ رہے تھے، اتنی دل کی دھڑکن تیز تھی کہ دل اچھل اچھل کر گلوں کو پہنچ رہے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے، عجیب قسم کی گمان. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس موقع پر مومنوں کو اچھی طرح سے آزما لیا گیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انہیں بڑی شدت کے ساتھ ہلا مارا گیا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جب کہ کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی، ایمان کی کمزوری تھی. مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا اللہ اس کے رسول نے مگر دھوکہ دینے والا. ایک چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی خندق کی کھدائی کے دوران، اللہ کے رسول بھی سب کے ساتھ خندق کی کھدائی میں شریک تھے. آپ گئے، آپ نے چٹان پر ایک ضرب لگائی اور کہا کہ اللہ نے مجھے ایران کے محل دکھا دیے ہیں، وہ ہم ان پر ہمارا قبضہ ہوگا. دوسری ضرب لگائی، آپ نے کہا کہ اللہ نے روم کے مجھے محل دکھا دیے ہیں، ان پہ قبضہ ہوگا. تیسری ضرب لگائی تو آپ نے کہا کہ مجھے یمن کے علاقے دکھائیں گے، ان پہ قبضہ ہوگا. اور تین ضربوں میں چٹان ٹوٹ گئی. اب منافقین کہتے تھے کہ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ایران، روم اور یمن پہ قبضہ ہوگا، یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے باہر نکل کر رفع حاجت کے لیے نہیں جا سکتے، ایسا نہ ہو کہیں بیٹھے ہوں رفع حاجت کے لیے اور کوئی دشمن تیر مارے، ہمارا کام تمام ہو جائے. تو منافقین نے کہا کہ ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا اللہ اس کے رسول نے مگر دھوکے والا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ان میں سے ایک جماعت یہ کہہ رہی تھی، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، اے مدینے والو، اے یثرب والو، اب تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اب تم نہیں بچ سکتے، اب تم کسی وقت بھی مارے جاؤ گے. فرجعوا، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ. اور اللہ کے رسول نے چھوٹی چھوٹی چوکیاں بنا رکھی تھیں جہاں صحابہ کو بٹھایا ہوا تھا کہ یہاں سے تم نے کسی کو خندق پار کرنے نہیں دینا، کوئی کوشش کر اس پہ تیروں کی بچھاڑ کر دو. تو کہتے تھے مت جاؤ اس محاذ جنگ پر، ان چوکیوں پر، اپنے گھر جاؤ، اپنی موت کا انتظار کرو. وَيَسْتَاذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا. یقولون، وہ کہہ رہے تھے، اِنَّا بُيُوتَنَا عَوْرَا، کہ بے شک ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، ہمیں اپنے گھروں کے حوالے سے خطرہ، ہمیں گھر جانے دیں. وَمَا هِيَ بِعَوْرَا، حالانکہ ان کے گھر کھلے پڑے نہیں تھے، اللہ کے رسول نے باقاعدہ حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا. اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ نہیں چاہتے تھے مگر یہ کہ بھاگنا. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر وہ کافر داخل ہو جاتے مدینے میں اس کے کناروں سے، ثم سئلوا الفتنة، اور پھر وہ چاہتے منافقین سے کہ فتنے میں پڑ جائیں، اسلام چھوڑ کر دوبارہ کافر بن جائیں، مرتد ہو جائیں، لآتوها، تو یہ ان کافروں کی بات مان لیتے، فتنے میں پڑ جاتے. وما تلبسوا بها الا يسيرا، اور وہ اس حوالے سے دیر نہ کرتے مگر بہت تھوڑی سی. ولقد كانوا عهد الله من قبل، حالانکہ یہ منافق اس سے پہلے عہد کر چکے تھے اللہ سے. یہ 300 منافقین احد کے میدان سے بھی بھاگے تھے، اس کے بعد انہوں نے عہد کیا تھا کہ اب کبھی نہیں بھاگیں گے، اسی کا ذکر ہے. اور یہ اس سے پہلے اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ لا يولون الادبار، کہ آئندہ یہ پیٹ پھیر کر نہیں بھاگیں گے. وکان عہد اللہ مسئولا، اور جو اللہ تعالیٰ کا عہد ہے اس کے بارے میں پوچھو گی. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، اے نبی ان سے کہیے کہ تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے گا اس طرح سے بھاگنا، اگر تم بھاگ رہے ہو موت سے یا قتل ہونے سے. وَإِذَا اللَّهَ تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس صورت میں تم کتنا فائدہ اٹھا لو گے، کتنا عرصہ جی لو گے، مگر یہ ہے کہ کیا فائدہ اٹھا لو گے مگر تھوڑا سا. اور بھائی موت تو آنی ہے نا، گھر پہ بھی آئے گی، تو کیوں نہیں چاہتے کہ اللہ کے رستے کی موت آ جائے؟ اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، اے نبی ان سے پوچھے کون ہے جو تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا سکتا ہے، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کسی برائی کا فیصلہ کر لے، یا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو روک سکتا ہے، او اراد بکم رحما، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں رحمت کا فیصلہ کرے، ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ ہرگز اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار، قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے جانتا ہے ان کو جو دوسروں کو بھی روکنے والے ہیں، والقائلین لاخوانہم، اور جو اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والے ہیں ہلما الینا، ہمارے پاس آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ، مت جانا محض جنگ کی طرف، خندق کی طرف، کوئی تیر لگے گا تو مارے جاؤ گے، ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ محاذ جنگ پر نہیں آتے، چوکیوں پر نہیں آتے، مورچوں پر نہیں آتے، مگر تھوڑی دیر کے لیے ذرا اللہ کے رسول کو دکھانے کے لیے کہ بھی ہم بھی آئے ہوئے ہیں، اشہتن علیکم، اے مسلمانوں تمہارے بارے میں بہت کینہ رکھتے ہیں، فیضا جا الخوف، تو جب کوئی خوف کا وقت آتا ہے، رأیتہم ینظرون الیک، اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تدور آیونہم، ان کی آنکھیں ایسے گردش کرتی ہیں، کالذی یخشی علیہ من الموت، جیسے کہ اس کی آنکھیں جس پر کہ موت کی غشی طاری ہو، فاذا ذهب الخوف، اور پھر جب خوف جاتا رہتا ہے، سلقوکم بألسنۃ حداد، تو تمہارے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں اپنی لوہے جیسی زبانوں سے، ان کی زبانیں تمہارے خلاف کینچی کی طرح چلتی ہیں، اشہتن علی الخیر، ٹوٹے پڑتے ہیں مال غنیمت پر، اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں ایمان لائے نہیں، فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کی ساری نیکیاں ضائع کر دیں، جو دکھاوے کی نمازیں پڑھی اللہ نے وہ بھی ضائع کر دی، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ لشکر نہیں گئے، وَإِيَاتِ الْأَحْزَابِ، اور اگر وہ لشکر پلٹ کر واپس آ جائیں، یودو، تو یہ چاہیں گے، لو انہم بادون فی الاعراب، کہ یہ مدینے سے دور کہیں بدوؤں کے درمیان ہو، دیہاتیوں کے درمیان ہو، یسألون عن انبائکم، اور وہاں سے تمہارے بارے میں خبریں پوچھیں کہ مسلمانوں کا کیا بنا، ولو کانوا فیکم، اور اگر یہ تمہارے درمیان ہوں گے، ما قاتلوا الا قلیلا، تو یہ نہیں لڑیں گے مگر بہت کم، یہ تو تھا غزوہ خندق میں منافقانہ طرز عمل، اب ایک آیت بڑی اہم اللہ کے رسول کی سیرت کے حوالے سے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات بابرکت میں بہترین نمونہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اور کسی رسول کی سیرت محفوظ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے محدثین پر، سیرت نگاروں پر، کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی پوری سیرت اور آپ کی سنتیں محفوظ کر دی، تو اور کسی کو نمونہ بنا بھی نہیں سکتے، اگر آپ چاہیں بھی بنانا نہیں بنا سکتے، پھر انفرادی اعتبار سے ایسی جامع ہستی، ایک ایسے شخص کے لیے جو بیچارہ جو ہے وہ غربت اور مفلوق الحالی میں تبلیغ کر رہا ہو گلیوں میں، اس کے لیے بھی اسوہ ہے، طائف کے بازار میں کیسے تبلیغ کی، اور ایک حکمران کے لیے بھی اسوہ ہے، حاکم بھی بنے ہیں اور بڑی بیچارگی کی حالت میں مکے کی گلیوں میں، طائف کی گلیوں میں تبلیغ بھی کی ہے، ایک جج کے لیے بھی اسوہ ہے، ایک استاد کے لیے بھی اسوہ ہے، ایک امام مسجد کے لیے بھی اسوہ ہے، ایک خطیب کے لیے بھی اسوہ ہے، ایک مدرس کے لیے بھی اسوہ ہے، ایک سپہ سالار کے لیے بھی اسوہ ہے، کوئی ایسی جامع شخصیت ہے تاریخ میں؟ اللہ کے رسول کتنی حیثیت ہے، باپ کے اعتبار سے اسوہ ہے، شوہر کے اعتبار سے اسوہ ہے، پھر بیٹے کے اعتبار سے اسوہ ہے، اپنے چچاؤں کے ساتھ بالکل بیٹوں جیسا نیاز مندی کا سلوک کیا ہے، بڑی جامع ہستی ہے انفرادی اعتبار سے، اور اجتماعی اعتبار سے بھی ایسا اسوہ ہے کہ اجتماعی اعتبار سے لوگ علمی کام کرتے ہیں، آپ نے علمی کام بھی کیے، لیکن صرف علمی کام نہیں کیا، اور بھی بہت کچھ کیا، اجتماعی اعتبار سے لوگوں نے اصلاحی کام کیے ہیں، آپ نے بھی اصلاح کی ہے، عقائد کی اصلاح کی ہے، اور روحانی اصلاح کی ہے، تزکیہ نفس کیا ہے، لیکن آپ نے اور بھی بہت کچھ کیا ہے، لوگ سیاسی کام اجتماعی طور پر کرتے ہیں، آپ نے بہت بڑی سیاسی تبدیلی برپا کر دی اور بادشاہت ختم کر کے خلافت قائم کر دی، آپ کا اسوہ صرف علمی نہیں ہے، صرف اصلاحی نہیں ہے، صرف تحقیقی نہیں ہے، آپ کا اسوہ انقلابی ہے. تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا جس میں ہر چیز بدل دی، عقائد، عبادات، رسومات، سیاست، معیشت، معاشرت، معاملات، ہر چیز بدل دی. تو لہذا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ میں. خاص طور پر احد کے خندق کے موقع پر کیا اسوہ ہے؟ عام طور پر کسی دنیا کے لیڈر کی طرح کسی خیمے میں بیٹھ کر جائزہ نہیں لے رہے تھے کہ خندق کی کھدائی کی کیا پروگرس ہے، رپورٹیں لاؤ پر سائن کر رہے ہیں، بذات خود سب کے ساتھ خندق کی کھدائی میں شریک ہیں. اگر لوگوں کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا بھوک کی وجہ سے تو آپ کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے ہیں. صحابہ اکرام خندق کھودتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے جہاد کے لیے جب تک کہ دم میں دم باقی ہے. اور اللہ کے رسول انہیں جواب دے رہے ہیں، اللہم ان العیشا عیش الآخرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ بخشش فرما دے انصار کی بھی، اے اللہ بخشش فرما دے مہاجرین کی بھی. تو یہ ہے اللہ کے رسول کا اسوہ. اللہ تعالی ہمیں آپ کے اس اسوے کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. صرف یہ نہ ہو کہ آپ کھاتے ہوئے سنت پر عمل کر لیں، سوتے ہوئے سنت پر عمل کر لیں، مسجد جاتے ہوئے سنت پر عمل کر لیں، اس موقع پر بھی عمل کرنا ہے. اللہ کے رسول کی ہر سنت مبارک ہے، لیکن یہ ہے کہ پوری زندگی کا رخ آپ کا وہ ہو جو اللہ کے رسول کا ہے، دین کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیجیے اور دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے مال اور جان لگائیے، تو پھر واقعتاً آپ ان کے اسوے پر عمل کر رہے ہیں. ورنہ باقی سارا وقت تو لگے دنیا داری میں اور چھوٹے چھوٹے کاموں تک اپنے آپ کو محدود کر لیا، تو یہ سنت کی پیروی بڑی ناقص ہے، یہ سنت کی پیروی بڑی جزوی ہے. اللہ تعالی ہمیں پوری زندگی میں آپ کی ہستی کو اپنے لیے ماڈل اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا امیدوار ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے، تو میری اتباع کرو. تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے لیے آپ اسوہ ہیں. نمبر دو، والیوم الآخر، جو آخرت کا طلبگار ہے، آخرت بغیر محنت کے نہیں ملے گی. کیسی محنت کریں، کیا کریں، اسوہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہتا ہے. اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پیروی کیجیے اللہ کے رسول کی. صبح اٹھتے ہی دعا ہے، اللہ کا ذکر ہے. بیت الخلاء جاتے ہوئے دعا ہے، بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے دعا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے دعا ہے، مسجد میں جاتے ہوئے دعا ہے، مسجد سے نکلتے ہوئے دعا ہے، گھر میں واپس آتے ہوئے دعا ہے، کھانا کھاتے ہوئے دعا ہے، کھانا ختم کرتے ہوئے دعا ہے، ہر وقت دعائیں دعائیں. کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے تو کس کی پیروی کرنی ہے؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اب مومنانہ طرز عمل، فرمایا ولما را المؤمنون الاحزاب، اور جب مومنوں نے ان لشکروں کو دیکھا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، پکار اٹھے یہی ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ اس کے رسول نے کیا تھا، ہمیں پہلے بتا دیا تھا. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان سے. تو یہی ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اس کے رسول نے. وصدق اللہ ورسوله، اور سچ کہا تھا اللہ اور اس کے رسول نے. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور اس پوری صورتحال نے ان کے لیے اضافہ نہیں کیا مگر ان کے ایمان میں اضافہ کیا، ان کے تسلیم و رضا، ان کی اطاعت میں اور اضافہ کر دیا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، مومنوں میں سے وہ جوان مرد بھی ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تھا. اپنے مال اور جان اللہ کے ہاتھ بیچے تھے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، انہوں نے اپنا یہ وعدہ سچ کر دکھایا. فمنهم من قضى نحبه، تو ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر گزار چکے، اپنے جانوں کے نذرانے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر چکے. ومنهم من ينتظر، اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں، بے چین ہیں. کہ کب اب ہماری گردن اللہ کی راہ میں کٹتی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے. حدیث میں آتا ہے کہ جس کسی نے کبھی زندگی میں جنگ نہیں کی اور نہ اس کے دل میں شہادت کی آرزو پیدا ہوئی، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، وہ منافق کے قسم پر مرا. تو اللہ ہمیں خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت کی موت کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما بدلوا تبدیلا، اور جو عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو بالکل بھی نہیں بدلا. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کے سچ کا اجر دے. ویعذب المنافقین ان شاء، منافقین کو عذاب دے اگر اللہ چاہے. او یتوب علیہم، اور یا اللہ تعالیٰ ان پہ نظر کرم کرے، انہیں بھی توبہ کی توفیق دے دے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اور اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا کافروں کو ان کی جلن کے ساتھ. لم ینالوا خیرا، کوئی بھلائی ان کافروں کے ہاتھ نہیں لگی. وکف اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے مومنوں کی طرف سے جنگ کے لیے. وکان اللہ قویاً عزیزاً، اور اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے، بڑا زبردست ہے. اور اب جو بنو قریظہ کا برا حشر ہوا اس کا ذکر. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِّنْ سَيَاصِيهِمْ، اور اتار دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اہل کتاب میں سے ساتھ دیا تھا ان بدبخت کافروں کا ان کے قلعوں سے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب، مسلمانوں کی ہیبت ڈال دی. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اے مسلمانوں تم ان میں سے ایک گروہ کو قتل کرتے ہو. وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک فریق کو تم قیدی بناتے ہو. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمین کا بھی، ان کے گھروں کا بھی، اور ان کے مالوں کا بھی. وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا، اور ایک ایسی زمین کا وارث بھی بنایا ہے کہ جس پر ابھی تم نہیں گئے. اور وہ زمین کون سی ہے؟ خیبر کی. عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں ان یہودیوں کی ایک اور زمین خیبر کا بھی وارث بنائے گا، اس کی بھی فتح دے گا. وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
القرآن یوحدنا لطریق الخیر.